بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصراط جسر جهنم. به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد عن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبتحويل السند قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن طالب بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها صحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه صحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، فيقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، وتلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو، فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك ولا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأمان، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد، سارے لوگ جب مر چکے ہوں گے اس دنیا میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمبی مدت کے بعد جب پوری زمین پہ کوئی مخلوق نہیں رہے گی، ایک طویل ٹائم اس پر گزر جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارادہ فرمائیں گے کہ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے جتنے پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان کو ان کی دنیا کی زندگیوں کا حساب کر کے بدلہ دیا جائے، تو پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اور ایک سور پھونکو، جب وہ سور پھونکیں گے تو جتنے انسان پیدا ہوئے تھے اور جتنے جاندار پیدا ہوئے تھے وہ سب پھر دوبارہ اپنے اپنے اجزاء سمیت زندہ ہو جائیں گے، چاہے کسی کا جز کہیں بھی پھیل چکا ہو دنیا میں وہ سیمنٹ سنتا جائے گا اور اس کو ایک جگہ کر کے پھر اکٹھا کیا جائے گا. جب سارے لوگ پیدا کر دیے جائیں گے تو ان کو جمع ہونے کا حکم دیا جائے گا, یہ سارے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ان کو آگے چلنے کا حکم دیا جائے گا, تو یہ سارے چلنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ چلنے لگیں گے تو پہلے جہنم آئے گی اور جہنم کے بعد پھر میدان آئے گا اور پھر اس کے بعد جنت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں داخل ہونے کا نظام رکھا ہوا ہے. کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم کو اوائڈ کر سکے, آگے جانے کا راستہ ہی وہ ہے, پہلے جہنم ہے پھر جنت. جہنم پہ سے تو کوئی ویسے آدمی بغیر کسی ذریعے کے گزر نہیں سکتا, جہنم کا گڑھا بہت گہرا گڑھا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک بہت بڑی آواز آپ کو سنائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا جو 70 خریف, 70 خریف پہلے. خریف سال کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ معاملہ آخرت کا ہے تو آخرت کے سال مراد ہوں, اور آخرت کے 70 دنیا کے 70,000 ہوں گے چونکہ ایک 1,000 کے برابر ہے. تو 70,000 سال پہلے ایک پتھر چھوڑا گیا تھا بہت بڑا اس کے کنارے سے, اور اب وہ اس کی تہ میں جا کے گرا ہے. اتنا بڑا گہرا گڑا ہے جہنم, اور یہ سب اللہ کے لیے کچھ غریب نہیں ہے, بات بڑے قدرت والے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے وقت میں اس کو آ کے گرنے کے نظام کے تحت اس کو چھوڑا گیا تھا, کہ چونکہ آپ کے ذریعے سے تبلیغ کرانا تھا ان امور کی, اس لیے اللہ پاک کے علم مبارک میں چونکہ سب چیز ہے کہ ایک ایک ذرہ اور اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ٹائم سب معلوم ہے اللہ کو, تو اس کے حساب سے اللہ پاک نے اس کو سیٹ اپ کیا تھا. اور جب وہ گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی آواز آئی, اور آپ نے بتایا کہ اس چیز کی آواز ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی گڑا تو ہوتا نہیں, بہت بڑی ہے, انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے. ان کا تناسب انسانوں کے مقابلے میں ایسا ہے کہ ایک انسان اور 999 یاجوج ماجوج, ان سب سے جہنم کو بھر دیا جائے گا, پھر انسانوں سے بڑی تعداد کو بھر دیا جائے گا, اور جہنم کہے گی حجم مزید میرا تو پیٹ بھرا ہی نہیں, مجھے تو کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ میرے پیٹ میں کوئی آیا ہے. اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک آدمی کو اسی حیات کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا جس حیات سے کہ دنیا میں وہ پیدا ہوا, جمع تو اسی حیات سے کریں گے لیکن اس کو بڑھایا جائے گا. اور جہنم میں ڈالے جانے والے آدمی کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی, ایک ایک تیت اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں 3 دن تک آدمی اگر چلے گا تب کہیں جا کے وہ مسافت طے ہوگی, اتنے بڑے بڑے شولڈر ہوں گے. ایسے سارے انسانوں کو اس سے بھرنے کے بعد جہنم کہے گی کہ میرے تو پیٹ ہی نہیں بھرا, بہت بڑی ہے. تو نظام کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایک برج بنایا جائے گا اور سارے انسانوں کو اس پر گزرنے کو کہا جائے گا کہ اس پہ سے چلو. بہت سے مراحل زندگی ہیں وہاں پر حشر میں, اس میں سے ایک انتہائی اہم ترین مرحلہ جس پہ سے انسانوں کو گزرنا ہی گزرنا ہے وہ یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کو اس پر سے جانا ہے, اس میں کسی کو ایکسپشن نہیں ہے, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے, جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے. ہی نہیں راستہ, بنایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے, اس کا نظام ہی ویسا ہے. تو برج پر سے گزرے بغیر کوئی آدمی اگلے میدان میں نہیں جا سکتا جس کے بعد میں فارغ ہو کے وہ جنت میں جائے. تو اس کا بیان ہے باب صراط جسر جہنم. صراط جو ہے وہ جہنم کے پل کا نام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے حضرت سعید کو اور حضرت عطاء بن یزید کو یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ موجود تھے. کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, احل نرا ربنا یوم القیامہ, کیا ہم دیکھیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن, اللہ پاک قیامت میں ہمیں نظر آئیں گے, یہ پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہل تضارون فی الشمس لیس دونها حساب. صحاب, سورج کی طرف نظر کرنے میں تمہیں کچھ نقصان ہوتا ہے اگر درمیان میں بادل نہ ہو اس کو نظر آنے میں؟ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان کرتے ہو, ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہو سورج کو اگر دیکھنا چاہو, اور ایسا سورج جس میں درمیان میں بادل نہ ہو. قالوا لا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کہ نہیں, اس میں تو کوئی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا, سب کو علانیہ نظر آتا ہے, جتنے چاہے لوگ دیکھو. پھر پوچھ, آپ نے پھر تبیات فرمایا کہ هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر, کیا تم لوگ چاند کو دیکھنے میں, چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے میں, جبکہ اس کے اور درمیان تمہارے درمیان بادل بھی نہ ہو, کوئی ایک دوسرے کو حرج کرتے ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کہ نہیں, حرج نہیں ہوتا, آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. قال فإنكم ترونه يوم القيامة فذلك, فرمایا کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے. اللہ تعالیٰ نظر آئے گا ایمان والوں کو, اور ایک دوسرے کو کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخصیت ہے اور لوگوں کو دیکھنے کے واسطے جو سامنے والے ہیں ان کو تو نظر آ گیا, جو پیچھے والے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا, یا اونچا ہو ہو کے دیکھنا پڑ رہا. ایسا نہیں کہا, جیسے چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ایسے اللہ کو تم دیکھو گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تفصیل بیان فرمائی. یجمع اللہ الناس فیقول, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع فرما لیں گے. پھر ارشاد فرمائیں گے کہ من کان یعبد شیئا فلیتبعہ, دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے, دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے. فیتبع من کان یعبد الشمس, جو سورج کو پوجا کرتے تھے وہ سورج کی طرف ہو لیں گے, سورج کے پیچھے ہو لیں گے, اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو لیں گے, اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بتوں کے پیچھے ہو لیں گے, اور جو شیاطین کی پوجا کرتے تھے وہ شیاطین کے پیچھے ہو لیں گے. ہر انسان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا جس کی وہ عبادت کرتا تھا. پھر اس کے بعد والا حصہ انسانوں کا خالی رہ جائے گا, جس میں کچھ منافقین بھی ہوں گے. مطلب حاضر امہ, حاضر امہ سے مراد یہ امت مسلمہ ہی ہے, ایسا نہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو پہلے زمانے کے بھی یا بعد کے بھی موحدین رہے ہیں وہ بچ جائیں گے, اور البتہ اس میں منافقین رہیں گے تھوڑے. فیأتیہم اللہ فی غیر الصورۃ التی یعرفون, آئے گا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے علاوہ ایک ایسی صورت میں جس کو وہ پہچانے, اللہ تعالیٰ کو نئی پہچاننے والی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا. اللہ پاک اپنے کو شو کریں گے, لیکن ایسا شو کریں گے کہ لوگ اللہ کو دیکھ کے پہچانیں گے نہیں کہ یہ اللہ ہے. کیا مصلحت ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. سن, پہلے ایسی صورت میں آئیں گے جس کو دیکھ کر, یعنی جس کی وجہ سے نہیں پہچانے جائیں گے اللہ تعالیٰ. اور فیقولو انا ربکم, فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں. فیقولو نعوذ باللہ منکا, تو جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں, ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. حاضر مکان ہونا, ہم لوگ یہیں ٹھہریں گے, حتیٰ عطیہ نہ ربنا, یہاں تک کہ ہمارا رب ہمیں نظر آئے, ہم نہیں جائیں گے. کیونکہ سب اپنے اپنے پیچھے, ہر ایک جو ہے, ہر امت جو ہے نا, اس کے پیچھے جا رہی ہوگی جس کے پیچھے اس کو لگا دیا گیا ہوگا. सूरज वालों को, चांद वालों को, बुतों को, बुतों वालों को, और शैतानों को, शैतान वालों को वगैरह। अब अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसी सूरत में आएंगे जिसको पहचानेंगे नहीं, तो ईमान वाले कहेंगे कि ये पता नहीं कौन है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। हत्ता याती है ना रब्बुना। और जब अल्लाह पाक हमारे साथ साथ आएंगे तो हम उनको पहचान भी लेंगे। फैज़ा आता ही ना हो, फैज़ा आता ना रब्बुना, जब हमारे पास हमारा रब आएगा, अरफ ना हो तो हम पहचान लेंगे। फ़यातीहिमुल्लाहु फ़ी सूरतिल्लती यारिफून, फिर अल्लाह ताला लोगों के सामने आएगा उस सूरत में जिसको वो पहुंचे पहचान लेंगे। ये अजीब बात है, पहले से तो किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन वहां देखने के बाद एक सूरत पर देखकर यकीन आएगा कि ये अल्लाह है, और एक सूरत को देख के यकीन आएगा कि ये नहीं है। मारिफत जो है वो कल्ब में पैदा की जाती है, किसी चीज़ की पहचान जो है वो कल्ब में पैदा की जाती है। तो जो इस दुनिया में तौहीद वाले हैं, ईमान वाले हैं, और मग़ीबात पर यकीन रखने वाले हैं, और हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने वाले हैं, उनका एक ख़ास मिजाज अंदर बनता है। अल्लाह ही को मालूम है कि वो ख़ास चीज़ क्या डेवलप होती है। उसकी मुनासिबत से जब तक अल्लाह नहीं देखेंगे, अल्लाह पहचान में नहीं आएंगे। और ये पहचान जो होती है वो गैर इख्तियारी तौर पर पैदा कर दी जाती है। सारी मखलूकात में हम देखते हैं, हैवानों के बच्चे तक अपने माँ बाप को पहचानते हैं, तो सिखाने से ताल्लुक इसका थोड़ा, ये वो अंदर है पीठ की हुई चीज़। खाने पीने की पहचान है, हर चीज़ को अपने खाने पीने की पहचान है, अंदर है। दोस्त दुश्मन की पहचान है, अंदर से अंदर है, वो पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने रखी हुई है। बकरी का बच्चा जब भेड़िए को देखता है तो कांपने लगता है, उसको तो पहचान है कि ये दुश्मन है। हालांकि कोई भेड़ का, कोई बकरी जो है ना, किसी भेड़िए को बता के तारुफ नहीं कराती कि ये अपना दुश्मन है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता भेड़िया देखने के बाद, फिर अपने बच्चे को सिखा सके कि ये हमारा दुश्मन है। तो जैसे ये मारिफत होती है, ऐसे ही एक मारिफत होती है। और सूफिया ने यह भी फरमाया है कि जब जिक्र और फिक्र और मुराक़बे वगैरह के ज़रिए से अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखा जाता है, तो एक बग़ैर कैफियत वाली शक्ल आदमी के जहन में बन जाती है। उसको शक्ल तो नहीं बोल सकते, लेकिन समझने के वास्ते शक्ल का लफ्ज़ बोला जा रहा है, क्योंकि अल्लाह को कोई शक्ल तो होती नहीं, मगर एक बग़ैर कैफियत वाला, एक बग़ैर कैफियत वाली एक कैफियत, और बग़ैर शक्ल वाली एक शक्ल, कि उसको आप शक्ल का हुक्म भी नहीं दे सकते, लेकिन ये कि जहन मुतय्यन करता है एक चीज़, वो आदमी के जहन में होती है। तो बेतबार मारिफत की अल्लाह पाक की तरफ से उसका इंकशाफ होगा। तो पहले अल्लाह ताला नज़र आएंगे और कोई पहचानेगा नहीं, फिर उसके बाद उस सूरत में अल्लाह पाक अपने आप को जाहिर करेंगे जिसमें लोग पहचान लेंगे अल्लाह ताला। उसके बाद कहेंगे अल्लाह ताला अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यकूल अंत रब्बुना, तो ये ईमान वाले कहेंगे कि हाँ आप हमारे रब हैं। फैत बाऊ न हो, और अल्लाह तबारक व ताला उनको एक ख़ास चीज़ की तरफ, यानी ख़ास रास्ते की तरफ चलने को फरमाएंगे, तो लोग उसका पीछा करेंगे। वयुद्रबु जिस्र जहन्नम, जस्र और जिस्र दोनों लफ्ज़ हैं, और जहन्नम का पुल लगा दिया जाएगा, जहन्नम का ब्रिज वो बिछा दिया जाएगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको फरमा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अकूनु अव्वल मन युजीब, सबसे पहले उसको पार करने वाला मैं हूँगा, उस पर से गुजर के जाना ये मैं हूँगा, सबसे पहले मैं पार करूँगा। वदुआ उर्रुसुल यौमइज़िन अल्लाहुम्म सल्लिम सल्लिम, और पैगंबरों की दुआ उस दिन होगी कि या अल्लाह हमको सलामती से गुजार दे, हमको सलामती से गुजार दे। पैगंबर, वो इतना हैबतनाक मंजर है और इतना ख़तरनाक वो होगा कि किसी को भी देख के सिवाय अल्लाह पे भरोसे के कोई गुमान नहीं किया जा सकता कि यहाँ से गुजरा जा सकता है। अब वो बेतबार ईमान के, बेतबार तकवे के अल्लाह तबारक व तआला चलना मुमकिन करेंगे उस पर, इसलिए कि वो अहद मिन सैफ व अरक मिन शार, उसकी तारीफ में ये बात कही गई है कि वो तलवार से तेज और बाल से बारीक। اور اتنے بڑے گڑھے کے اوپر بچھایا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کے سے جانا ہے. آخرت کے احوال جو ہیں وہ الگ ہیں تو احکام بھی الگ ہیں. یہاں تو روح مغلوب ہے, جسم غالب ہے, بھاری بھرکم جسم ہوتا ہے, لیکن وہاں روح اور جسم دونوں اکویل اکویل ہوں گے. حتیٰ کہ صوفیہ کی تحقیق یہ ہے کہ روح بھی وہاں نظر آ جائے گی, جیسے جسم نظر آ رہا ہے وہاں روح بھی نظر آ رہی ہوگی. تو جسم ایسا نہیں ہوگا ایک دم کہ اس کو بیلنس کیسا کرنا ہوگا, مگر بہرحال کام ہے وہ بھی, چاہے کتنا ہی بیلنس کر سکیں پھر بھی اتنی باریک چیز پہ جانا, اور پھر یہ نہیں کہ ایک آدھ قدم ڈال کے کود جانا ہے. جتنی بڑی جہنم ہے اتنا بڑا برج ہے. 1500 سال کی مسافت تک کا اندازہ لگایا علماء نے, 1500 سال آخرت کے. اب اللہ جس کو نزدیک کر دے اس کے لیے نزدیک ہو جائے گا, جس کو نزدیک نہ کرے اس کے لیے نزدیک نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو پار کروں گا, اور رسول جو ہیں وہ اس دعا میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اللہم سلم اللہم سلم, یا اللہ بچا لیجئے یا اللہ بچا لیجئے. وبہ کلالیب مثل شوق سعدان, اور اس جسر کو کانٹے لگے ہوئے ہوں گے سعدان کے کانٹوں کی طرح سے. وہ برج ایسا ہے کہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ آکڑے نکلے ہوئے ہوں گے دندانے دار, اور وہ جو اس پر چلنے والوں کو پکڑنے کے لیے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح کے ہوں گے. پھر پوچھا حضور نے صحابہ سے, اما رأیتم شوق سعدان, کیا تم نے دیکھا ہے سعدان کے کانٹے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول دیکھا ہے. قال فإنها مثل شوق سعدان, فرمایا کہ وہ جو کلالیب ہیں اطراف سے اس برج کے وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح سے ہیں. غیر انہا لا یعلم قدر عظامها الا اللہ, البتہ فرق اتنا ہے کہ ان کی بڑائی کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہیں. وہ جو سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے وہ, مگر سمجھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اس ٹائپ کے ہوں گے, لیکن بڑے کتنے ہوں گے ان کی مقدار اللہ ہی جانتے ہیں. فتختف الناس بأعمالهم, وہ کلالی جو ہیں لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے کھینچتے رہیں گے. جس طرح کے لوگوں کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ایک نظام بنایا ہوگا, اس طرح سے وہ کھینچتے رہیں گے. سلاطر حوضہ وغیرہ میں جا کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں پر جس طرح کا کانٹا سیٹ کر دیے وہاں ویسا نظام ہوتا ہے. مرغی کو لٹکا دیا لٹکتے ہوئے جا رہی ہے, ایک جگہ جانے کے بعد میں ربر کے کانٹے ملتے ہیں, وہ ایک ربر سا لگا ہوا تھا اس کو کانٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے, اس میں سے مرغی کو گزرنا ہوتا ہے. وہ ایسی زور سے اس کے اوپر ملتے ہیں کہ وہ پورے پر اس کے چھڑا لیتے ہیں, پانی میں سے پہلے اس کو ڈبا دیتے ہیں, پر نرم ہو جاتے ہیں. ادھر آگے جانے کے بعد میں وہ ربر کے پر جو ہے ربر کے کانٹے کی ٹائپ کے ہوتے ہیں, دیکھے میں نے, وہ اتنا گھومتے ہیں اس مرغی کو لے کے کہ پورے کانٹے اس کے جھڑا لیتے ہیں. جیسے ادھر آگے بڑھتی ہے تو پھر جناب اس کی گردن کاٹ دینے کا کام اور اس کے پیروں کے سامنے کے حصے کے کاٹ دینے کا کام کرتے ہیں. وہ اس کے اوپر کے حصے میں وہ آکڑے میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد میں جیسے آگے جاتی ہے تو پھر جناب والا وہ اس کو پیٹ پھاڑ کے چلتی رہتی ہے مرغی, وہ دیکھ لیتے رہتے ہیں لوگ اس میں کا پیٹ میں کا نکال لیتے ہیں. اور آگے جانے کے بعد میں سسٹم بنا ہوا ہے کہ کہاں اس کے 2 پیس ہونا ہے, کہاں اس کے 3 پیس ہونا ہے, کہاں اس کے لیگ الگ ہونا ہے, کہاں اس کے سب پورا بالکل آخری پروسیسنگ میں جانے تک جو ہے نا حصے بکرے ہو کے اور سیدھا ٹپک جاتی ہے. وہاں ہر جگہ ایک ایک سیٹ اپ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسر جہنم کے اوپر جو کلالیب لگے ہوئے ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے سیٹ اپ ہے ان کا, کچھ بڑے کچھ چھوٹے, اور ممکن ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے حرکت میں آتے ہوں کہ کوئی آدمی جا رہا ہے وہ عمل کا کیا ہوا ہے, بس اس نے جیسے آدمی پہنچا وہاں کلک کر دیا. اب تو کچھ مشکل نہیں رہی اس بات کو سمجھنا. حتیٰ کہ لوگ اپنے پاس وے کے اوپر ہوتے ہیں روڈ پہ, ہائی وے کے اوپر پاس رکھتے ہیں راستے کا, سارے لوگ پیسے ڈالتے رہتے ہیں, یہ اپنا سیدھا جاتے ہی وہ ہری بجا دیتا ہے, لگا ہوا ہوتا ہے ان کو مشین لگا ہوا ہوتا ہے, جیسے وہ پہنچے وہاں پر اور ہری لائٹ ان کو آگے وہ نکل گئے. کیونکہ میچ جیسے ہی ہوتا ہے مشین سے تو وہ اس کو فوراً بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ تو پیڈ ہے اس کو نہیں پکڑنا ہے, بس فوراً ہری لائٹ. جب یہاں یہ انسانوں نے نکال لی ہے تو اللہ نے وہاں کیسے کیسے سسٹم نہیں بنایا ہوگا. کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ کلالیب کو اللہ پاک نے ایسے بنایا ہو کہ کوئی آدمی وہاں پہنچا اور وہ سسٹمیٹک فیڈ ہوں کہ کس عمل والوں کے لیے کون سے ہیں, اور وہاں اس کا حساب ہے اعمال کا, جیسے یہاں پر ان چیزوں کا ہوتا ہے. بس وہاں آدمی پہنچا اور کھٹک سے وہ کاٹا آ گیا, نماز نہیں پڑھنے والا, روزہ نہیں رکھنے والا, زکوٰۃ نہیں دینے والا, حج نہیں کرنے والا, خیر خیرات نہیں کرنے والا, طہارت سے نہیں رہنے والا, امر بالمعروف نہیں کرنے والا, نہیں عن المنکر نہیں کرنے والا, جو جس طرح کے اعمال کے فیڈ کیے ہوئے وہاں پہ, وہاں پہنچا اور کھٹاک سے اس نے پکڑا. فتخ تسم ناسا, اچک لیں گے یہ کلالیب یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے من ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خاص خاص کام کریں, کسی کا کام خالی چبا دینے کا ہے, کسی کا کام خالی سوراخ کر دینے کا ہے, کسی کا کام کوئی ایک آدھ پیس توڑ لینے کا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بہت سے اعمال میں جا کے آدمی بالکل حصے بکرے ہو جائیں گا, اس سے اندازہ ہو رہا ہے. چونکہ حضور نے فرمایا من ہم المو بکو بھی عملی, بعض ایسے ہوں گے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے پورے ہی ختم ہو جائیں گے, کچھ بچے گا ہی نہیں وہاں پہ, پیس کر کر کے پیس پیس کر کے وہ ڈال دے گا, اور ڈالے گا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں گریں گے, کیونکہ وہ جب جس رہے وہ تو جہنم کے اوپر ہے, تو وہ ان کو توڑ کے کاٹ کے جو ہے نا وہ نیچے پٹک دے گا, برج پہ سے ہٹا دے گا. امین محمد مخردل, مخردل کے کئی ترجمے کیے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے ہی مشکل سے گھسیٹ گھسیٹ کے چلنے والا کوئی ہوگا, ثم ینجو, پھر اس کے بعد میں نجات پائے گا وہ آدمی. حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عباده, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعمال کا حساب لیں گے, وہاں وضع میزان ہوگا, میزان رکھا جائے گا, ترازو رکھا جائے گا اس کے جانے کے بعد. تو وہ لوگ ہوں گے وہاں پہ حساب کتاب ہونے کا جو قصہ ہے وہاں پر ہے, جو اپنے ساتھ نیک عمل بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کلالیب نے کام نہیں کیا, کیونکہ جہاں پہ ان کو کام نہیں کرنا ہے وہ بھی تو وہاں پہ فیڈ ہے نا, وہ بھی کیا ہوا ہے اس نے. تو اگر جسر جہنم سے کسی طرح چلتے پھرتے رگڑتے رینگتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آدمی نکل گیا, تو اب حساب کتاب ہونے والا ہے کہ کون سا عمل کس وزن کا ہے, کتنے نیک اعمال ہیں کتنے برے اعمال ہیں, وہاں جانے کے بعد وہ ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے, ارادہ یخرج من النار من ارادہ, تو پھر اللہ اور اللہ پاک ارادہ کریں گے جہنم سے نکال دینے کا جن کو کہ ارادہ فرمایا. اللہ کا ایک ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو نکالنا بھی ہوتا ہے, مگر وہ کن کو نکالنا ہے وہ طے ہے. دنیا میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو آدمی شرک کر کے جائے گا اس کو نہیں نکالا جائے گا, یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. شرک کے اندر یہودیت آ گئی, شرک کے اندر عیسائیت آ گئی, شرک کے اندر بدھسٹ آ گیا, یہاں پہ شرک کے اندر بتوں کو پوجنا آ گیا, سورج کو پوجنا آ گیا, آگ کو پوجنا آ گیا, غیر اللہ کی جتنی عبادت کی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب آ گئیں, اور غلط مذہب کو فالو کرنا آ گیا, جتنا مذہب کینسل ہو چکا ہے اس میں سے کسی بھی مذہب کو لیں گے تو وہ شرک اور کفر میں ہی آتا ہے. تو یہ ڈیسائڈ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اس کو نہیں نکالا جائے گا. اور بہت سے ایمان والے بھی پڑے ہوئے ہوں گے, تو جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا اس کو نکالا جائے, لا الہ الا اللہ ہو اور پھر اس کے اپنے پیغمبر کے حساب سے اس کے پاس اس کا دوسرا جز ہو, حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے تو موسیٰ رسول اللہ, عیسیٰ کا زمانہ ہے تو عیسیٰ رسول اللہ, نوح کا زمانہ ہے تو نوح رسول اللہ, ابراہیم کا زمانہ ہے تو ابراہیم رسول, جو دوسرا پارٹ ہے پیغمبر کو ماننے کا وہ اس کے اپنے وقت کے حساب سے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد محمد رسول اللہ ہی چلے گا, عیسیٰ رسول اللہ بھی نہیں چلے گا, موسیٰ رسول اللہ بھی نہیں چلے گا. محمد رسول اللہ پر مانتے ہوئے عیسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا, موسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا علیہ السلام. مگر یہ کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کسی اور کو اپنا پیغمبر بولتا بھی رہے تو وہ چلنے والا نہیں, وہ تو کبھی کے جا چکا ہے. ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالنے کا, تب یہاں میدان حشر میں حساب کتاب کی جو تفصیل ہے وہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹ دی, جہنم پر سے گزرنے کا جو مسئلہ تھا اس کی تھوڑی تفصیل فرمائی, اور پھر اچانک آپ نے تیسرے حصے کو وہاں کے واقعے کے بیان فرمایا. یہ درمیان کو صرف ایک جملے سے فارغ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد حساب کتاب سے فارغ ہوں گے. جب فیصلے سے فارغ ہوں گے اور جہنم میں جو لوگ جا چکے ہیں ان کے نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے تو کیا کریں گے, اور یہ ہے کہ ارادہ کریں گے ان لوگوں کے نکالنے کا کہ جنہوں نے شہادت دی ہوگی لا الہ الا اللہ کی. امر الملائکہ ان یخرجوہم, اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو نکالیں. فیعرفونہم بعلامۃ آثار السجود, تو فرشتے جہنم میں جائیں گے اور ان کو پہچانیں گے جہنمیوں کو سجدے کے نشانوں کے آثار سے. کیونکہ دنیا میں ایمان والے کے لیے عبادت لازم ہے ہر زمانے میں, تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی ہوگا. تو جو عبادت اس نے کی ہے اس میں جو اس کے سجدے کے جگہ سجدہ کرنے کے وقت میں جہاں جہاں اس کی زمین ٹکی ہے وہ جگہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی وہ ہے جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے. فیعرفونہم, پہچان لیں گے فرشتے ان کو, اور فرشتوں کے لیے جہنم اثر نہیں کرتی, ان کا آنا جانا پاسبل ہے, اور ان کو جہنم میں جانا سزا کے طور پر نہیں ہے جیسے جیلر جو ہوتا ہے جیل خانے میں آتا جاتا, بلکہ وہیں رہتا, انہیں سزا کے طور پر نہیں رہتا, جاب کے طور پر رہتا, پیسے لیتا, خوش رہتا وہاں سے. تو جو جیل خانے میں قیدی گیا ہے وہ جیل میں ہے, اور جو جیلر ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ مزے میں ہے, جیل میں تھوڑے ہی. جب یہ جہنم میں جائیں گے فرشتے اور وہاں جا کر دیکھیں گے لوگوں کو, تو لوگوں کو پہچان لیں گے بے علامت آثار السجود, سجدے کی نشانوں کے اثرات سے, علامتوں سے. وحرم اللہ علی النار ان تاکل من ابن آدم اثر السجود, اور اللہ نے جہنم پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کو کھا سکے. یہ نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, عبادت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ بھی گیا تو جن جگہوں پر سجدہ کیا گیا, جس میں آدمی کے ہاتھ ہیں, آدمی کے گھٹنے ہیں, آدمی کے پنجے ہیں, آدمی کی پیشانی ہے, آدمی کی ناک ہے, یہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی, وہ محفوظ رہے گا. اور حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کھائے ابن آدم کے سجدے کے نشان کو. فیخرجونہم, وہ نکالے جائیں گے, تو جتنے ایسے نظر آئیں گے ان کو فرشتوں کو پتہ ہوگا, یہ نشانی بتا دی جائے گی کہ یہ نشانی ہے, بس اس کے حساب سے نکال, یہ مارک ہے ان کا. قدم تو خشو, اس حالت میں وہ نکالے جائیں گے کہ بقیہ حصہ ان کا جل کے بدحال ہو چکا ہوگا اور کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے. فیصب علیہم ماؤن, ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا. یقال لہو ماء الحیات, اس کا نام ماء الحیات ہے, جس کو آب حیات بھی کہتے ہیں. ماء الحیات, زندگی کا پانی ان پہ ڈالا جائے گا. فیم بتون نبات الحبت فی حمیل السیل, تو پھر وہ اس پانی کے اندر ڈالنے کی وجہ سے اس میں سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ پانی کے بازو میں کوئی سبزی اگتی ہے, کوئی ہریالی نکلتی ہے, کوئی پودا جو ہے وہ نکلتا ہے, ایسا نکلیں گے. جیسے اس سے پہلے کی حدیث میں آیا کہ تم نہیں دیکھتے کہ کنارے دریا کے, سمندر کے اور کنال کے کنارے چھوٹا سا پودا ہے, اس طرح سے اپنا منہ نکالتا ہے اور پیلا ہوتا ہے اور لٹا ہوا ہوتا ہے نرم ملائم, ایسے وہ نکلیں گے اس میں سے. وَيَا بَقَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آخری حصے کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم ڈیٹیل پوری بتانے کے لیے نہیں بتایا کرتے تھے, کوئی ایک موقع سے ایک بات بتاتی, ایک موقع سے ایک بات بتاتی, اس موقع پر آپ نے وہاں کے کچھ کچھ حصوں کو بیان فرما دیا. ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ قبلے آگ کی طرف ہی ہوگا, آگ میں تو پڑا ہوا ہی ہے اور آگ کی طرف ہی اس کا منہ بھی ہے. کہنے لگے گا یا رب قد خشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا, کہے گا پروردگار اس جہنم کی بدبو نے میرا حال خراب کیا ہوا ہے, اور اس جہنم کی حرارت اور تیزی نے مجھے جلا دیا ہے, جلتے جلتے عاجز ہو گیا اور بدبو سے پریشان ہو گیا, کیونکہ جہنم میں بدبو بہت ہے. فصرف وجہی عن النار, آپ ایسا کیجئے کہ کم از کم میرے کو جہنم سے میرا چہرہ پھیرنے کی اجازت دیجئے, وہاں اس کی بھی گنجائش نہیں رہیں گی, اگر منڈی ایسا کر کے رکھ دی تو ادھر ہی رہنے کا ہے, پلٹا بھی نہیں سکتے. تو وہ کہے گا کہ کم از کم مجھے چہرہ تو دوسری طرف پلٹا لینے دو, ایسا تو کچھ کرو انتظام. فلا یزال یدعو اللہ, مسلسل اللہ سے دعا میں لگا رہے گا, پکارتا رہے گا اللہ کو, پکارتا رہے گا, پکارتا رہے گا, پتہ نہیں کتنی مدت تک پکارے گا. فیقول, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لعلک ان اعطیتک ان تسألنی غیرہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے تیرا منہ اگر پھیر دیا نا دوسری طرف تو شاید تو اس کے علاوہ پھر کچھ اور مانگے گا. فیقول لا وعزتک, کہے گا خدا کی قسم آپ کی عزت کی قسم میں کچھ نہیں کروں گا, بس میرا منہ کم از کم پلٹا دو یہاں, یہ بہت ہے میرے, آپ کی عزت کی قسم میں ہرگز اس کے علاوہ نہیں پوچھوں گا, بس ایک ریکویسٹ ہے, لا اسألک غیرہ, اس کے علاوہ میں مانگنے والا نہیں. فیصرف وجہ ہو عن النار, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے پھیر دیں گے, اچھا بھائی چلو ادھر منہ کر لیا کرو, وہ خود اس کے لیے بہت راحت کا سامان ہوگا. اگر مجموعی طور پر وہ جہنم ہی میں ہے لیکن چہرہ اس کا جہنم سے ہٹا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی نعمت ہوگی. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني الى باب الجنه, تھوڑے دن گزرنے کے بعد کہے گا پروردگار مجھے آپ جہنم کی جنت کے دروازے کے قریب کر دو. یقول علیہ قد زعمت ان لا تسالنی غیرہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ بولا نہیں تھا کہ مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگے گا. ویلک یا ابن آدم ما اغبرک, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے بچے تو کتنا دھوکے باز ہے, افسوس ہے تجھ پر. اللہ تعالیٰ فرمائیں ویلک یا ابن آدم, افسوس ہے تجھ پر اے آدم کے بچے, ما اغبرک, تو کتنا دھوکے باز ہے, کتنا غدار ہے, یعنی عہد کو توڑ دینے والا ہے, تو کتنا غدار ہے, تجھ پر بہت افسوس ہے. فلاح ظالو یدو, وہ اپنی لگا رکھے گا, یا ربی قربنی الی باب الجنہ, اللہ میاں جنت کے دروازے کے قریب, بس آگے نہیں, دروازے کے قریب. ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لعلی ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں گا نا تو پھر اس کے آگے تو مانگے گا. فیقول لا وعزتی, کہے گا آپ کی عزت کی قسم ہرگز, لا اسألک غیرہ, میں اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کروں گا. فیعطی اللہ من العهود من عهود ومواثيق, فیعطی اللہ من عهود ومواثيق ان لا يسأله غیره, اللہ تعالیٰ بہت سے عہد اور وعدے, اللہ کو وہ بہت سے عہد اور مواثيق اپنے دے گا, یہ ایسے بھروسہ کر لو, ویسے بھروسہ کر لو, یہ اگریمنٹ, وہ اگریمنٹ, دنیا بھر کی اگریمنٹ اللہ سے کرے گا اور کہے گا کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. فیقربه الی باب الجنہ, اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, جنت کے دروازے کے قریب اس کو کر دو. فیضہ رہا معافی, اب دروازہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی چھوٹا چھوٹا, وہ تو ونڈو تو ہے نہیں کوئی چھوٹی سی, وہ تو گیٹ ہیں دروازہ جنت کی, اس میں سے سب دکھ رہا ہوں گا اس کو اندر کا. فیضہ رہا معافی, جب دیکھے گا اس میں جو کچھ ہے, سکتا ماشاء اللہ ان یسکتا, خاموش رہے گا جب تک اللہ خاموش رہنے کی توفیق دے گا, خاموش تو رہے گا, برداشت کرے گا, کرے گا, چونکہ بہت سے عہد مواثق, ایک نہیں یہ ہے کہ بہت سے عہد مواثق لے کے یہ معاملہ ہوگا, تو جتنی دیر خاموش رہ سکتا ہے رہ سکے گا, جب تک اللہ نے مقدر کیا اس کے لیے خاموش رہنا خاموش رہے گا. ثم یقول ربی ادخلنی الجنہ, پھر شروع کرے گا کہ پروردگار اندر کر دو, جنت میں داخل کر دیجیے. ثم یقول, پھر اللہ پاک فرمائیں گے اولیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ, کیا تو نے مجھے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے اس کے علاوہ نہیں پوچھے گا. ویلک یا ابن آدم ما اغدرک, افسوس ہے تجھ پر اے آدم کے بچے, تو بڑا غدار ہے. فیقول یا ربی لا تجعلنی اشقا خلفک, وہ کہے گا پروردگار آپ مجھے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ محروم مت بنائیے, مجھ سے زیادہ محروم تو کوئی ہوگا نہیں, پھر آپ اپنے اشقا خلق مجھے نہ بنائیے. فلا یزال, یہ دعا کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, حتی یضحک, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے. فیضا ضحک منہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دیں گے تو عظیم لہو بالدخول فیہا, اجازت دے دیں گے داخل ہو جانے کی جنت میں. جاؤ اچھا. فیضا دخل فیہا, جب اندر جائے گا, قیل لہو تمنا من کذا, جب اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تمنا کرو, ایک ہے ضرورت کی چیز مانگنا اور ایک ہے اپنی آرزو مانگنا, کہ تم اپنے آرزو کے موافق بولو کیا چاہیے, کتنا بڑا مکان, کیسے کپڑے, کیسا لباس, کیسا کھانا پینا, کیسے رہائش, کیسے فرنیچر, کیسے بستر, تمہاری اپنے آرزو کے مطابق بولو کیا. فی تمنا, وہ بھی خوب دل کھول کے بولے گا, بولے گا ان کے پاس کمی کیا ہے, جتنا بولے اتنا دے سکتے, تو یہ دے دو, یہ دے دو, یہ دے دو, یہ دے دو. سنما یو قال لہ تمنا من کذا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور اپنی آرزو کچھ بتاؤ, اور اپنی آرزو کچھ بتاؤ کہ کیا تمہاری آرزو ہے. فی تمنا, پھر وہ تمنائیں کرے گا, یہ کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے, حتیٰ تنقطع بہ الامانی, یہاں تک کہ سوچتے سوچتے اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی. پروردگار کہے گا کہ اب میرے کچھ آئیڈیا میں نہیں آ رہا کہ میں اس سے آگے کیا مانگ سکتا ہوں. فیقول لہ ھذا لک ومثلہ معک, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو کچھ تو نے آرزو کی وہ تیرے لیے اور ہماری طرف سے مزید اتنا تیرے لیے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وذلک الرجل آخر اہل الجنت دخولا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بیان فرمانا چاہ رہے تھے, فرمایا کہ یہ آخری آدمی ہوگا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے, سب سے آخری آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. جس میں پہلے حصے میں چکے صراط کا ذکر آیا, تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صراط یعنی جہنم کا جو جسر ہے, جو پل ہے, برج ہے, اس کا تذکرہ آنے کی وجہ سے اس حدیث شریف کو یہاں ذکر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک حصے میں صراط کی تفصیل فرمائی ہے. حوض کا بیان، کل قیامت میں جہاں اور امور ہیں اس میں سے ایک میدان حشر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا لیک دیا گیا ہے، چونکہ حوض تو جو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ لیک سے بھی بڑی ہے، تو حوض تو ویسے سمجھانے کے لیے ہے، ولا آگے آئے گی وہ تفصیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو آپ خورے ہیں پینے کے لیے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنے آب خورے حوض میں اللہ نے مجھے دیے، تو اب یہ لیک پہ آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں ایک لیک دی گئی ہے بہت بڑی زبردست قسم کی، اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انا آفینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. کوثر اسی حوض کا نام ہے، اسی لیک کا نام ہے جو کل میدان حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. شارح فرماتے ہیں کہ 50 سے زیادہ صحابہ سے یہ مضمون ثابت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر دینے کا ہے. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر سے کام لینا یہاں تک ہے کہ تم مجھ سے ملو گے حوض پر. اگر تم اس دنیا میں صبر سے کام لو تو پھر میں وہاں تم سے ملوں گا، حوض پر ملوں گا، اور تم مجھ سے ملو گے حوض پر. اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن زید کی ایک روایت اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ انا فرطکم علی الحوض، میں تمہیں تمہارا استقبال کرنے والا ہوں گا اور تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا حوض پر. تو معلوم ہوا کہ حوض کوئی بنیاد ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يعرفن معي رجال منكم ثم لا يختل جن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. عبد الله فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا استقبال کر رہا ہوں گا اور میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور تم میں سے، یعنی لوگوں میں سے، امت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ آپ کے سامنے لائے جائیں گے حوض سے پانی پلانے کے لیے، پھر میرے سامنے سے وہ اٹھا لیے جائیں گے. ثم لا یختلج، یختلج کہتے ہیں اچک لیے جانا، ان کو فوراً جو ہے نا پکڑ کے نکال لیا جائے گا. فاقول یا ربی، میں کہوں گا کہ میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد میں کیا کیا ہے، آپ کے بعد میں جو انہوں نے کام کیا، آپ کے کام کو اور آپ کے دین کو اور آپ کے تعلیمات کو نقصان پہنچایا، تو یہ آپ کے نہیں ہوتے، یہ آپ کے دشمنوں کے ہیں. اصل میں آپ کا کام انہوں نے نہیں کیا، آپ کے دشمنوں کا کام کیا، اس وجہ سے ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پیئیں، کیونکہ جو ایک مرتبہ پی لے گا حضور کے مبارک ہاتھوں سے تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک، کتنا ہی لمبا چاہے ٹائم گزر جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں جانے کے بعد میں تو پیاس ہے ہی نہیں، وہاں تو شوق کے لیے پینا ہے صرف. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امامكم حوض كما بين جرباء وازرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا قیامت میں اتنا بڑا جیسا کہ جربا اور ازرف کے درمیان کی مسافت ہے، یہ بستیاں ہیں دو بہت فاصلے پر ہیں، ایک ملک شام میں ہیں اور ایک ادھر مکے کی طرف ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو مسافت ہے ویسا حوض تمہارے درمیان ہوگا. یہاں کی زیادہ سے زیادہ مسافت کو سمجھانے کے لیے آپ نے دو بستیوں کا نام لیا جو صحابہ کے یہاں معروف تھیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الکوثر الخیر الکثیر الذی اعطاه اللہ ایاہ. ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. وحدثنا ابو الولید قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا حدبۃ بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو قال طيبه مسك أزفر. شك هدبة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چل رہا تھا جنت میں، اس اثنا میں کہ میں چل رہا تھا جنت میں، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت دکھانے کے لیے لے جایا گیا تھا، جنت کی سیر کرا دیں اور جہنم کا بھی معائنہ کرا دیا گیا تھا دور دور سے، یہ ہے وہ چیز جو سزا کے طور پر ہے، اور کون لوگوں کو کیسی سزا دی جائے گی اس کی تفصیلات بتائی گئی تھی. چنانچہ حضور نے بتایا کہ سود کھانے والوں کی سزا کا اسٹائل کیا ہے، بدکاروں کی سزا کا اسٹائل کیا ہے، رشوت خوروں کی سزا کا اسٹائل کیا ہے، یتیموں کے مال کو کھا جانے کے والوں کا کیا ہے، نماز چھوڑ دینے والوں کا کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا کیا ہے، ہر ایک کی سزا کی نوعیت الگ الگ ہے، وہ بتائی گئی تھی. جنت بھی آپ کو دکھائی گئی تھی. تو حضور جنت میں جا رہے تھے، فرماتے ہیں اس اثنا میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کنارے موتیوں کے تھے. موتی کے اوپر جو ہے نا اس کو چلایا گیا ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. بولے ان آتینا کل کوثر میں آپ کو بتایا گیا نا، یہ وہ کوثر ہے. ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہی کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فاذا طینہ، فرمایا کہ میں نے جب اس میں غور کیا تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی مشک ہے. میں نے دیکھا کہ اس کے کنارے تو موتیوں کے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ موتی پر وہ بنائی گئی، مگر پھر میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر کی مٹی کیسی ہے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مشک ہے. اور راوی کو شک ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد نے حضور کی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے تینو کہا یا قیبو کہا. اگر تینو کہا تو اس کے معنی اس کی مٹی مشکی ہے، اور اگر قیبو کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے اس پانی کو دیکھا، اس میں مشک کی خوشبو مہک رہی تھی. وحدثنا سعيد بن غفير قال حدثني ابن وهب بن يونس قال ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايله وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کی مقدار ایلہ اور یمن میں جو صنعاء ہے ان دونوں کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے. ایلا ایک جگہ کا نام ہے اور صنعاء یمن، یمن کا جو کیپٹل ہے وہ صنعائی ہے، تو صنعاء کے درمیان اور ایلا کے درمیان کی جتنی جگہ ہے اتنی چوڑی میری نہر ہے جو مجھ کو اللہ نے وہاں دی ہے. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ، اور بے شک اس میں جو آپ کھورے ہیں پینے کے لیے جو پیالے رکھے گئے ہیں، وہ کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی عدد میں ہیں. جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے اس میں آپ کھورے رکھے گئے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شربا ومن شربا لم یظما ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا تم سے آگے پہنچ جانے والا ہوں حوض پر، تم سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا، اور جو مجھ پر کو گزرے گا وہ اس میں سے پیے گا، جو مجھ سے ملے گا اس کو میں پلاؤں گا وہ مجھ سے پیے گا، اور جو پی لے گا لم یظما ابدن کبھی پیاسا نہیں ہوگا، پیاس ختم ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، اور وہ بھی مجھے جانتے ہوں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میرے اور ان کے درمیان میں پھر پارٹیشن کر دیا جائے گا، وہی جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنَ أَصْحَابِي الْحَوْضَ، لوگ آئیں گے میرے پاس حوض پر، حتی اذا عرفتهم، جب میں ان کو پہچان لوں گا کہ ہاں یہ میرے لوگ ہیں، اختلجوا دونی، وہ میرے سامنے سے اٹھا لیے جائیں گے. فاقول اصحابی، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدك، تو وہ کہیں گے فرشتے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد میں کیا کیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی یہ آپ استفادہ کر سکیں آپ کے ساتھ. ایک اور روایت ہے اسی مضمون کی، حضرت ابو سعید خدری کی ہے، فرماتے ہیں کہ نعمان ابن ابی عیاش کہتے ہیں کہ ہاکذا سمعت من سہل، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے سہل سے ایسے ہی سنا ہے ان کے شاگرد نے، قال نعم، قلت نعم، پھر اس کے بعد کہنے لگے اشہد علی ابی سعید الخدری، میں ابو سعید خدری پر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سنا ہے، اور وہ اس میں اضافہ بھی کرتے تھے اس اوپر والی حدیث میں، فاقول انہم منی، جب میرے سامنے ان لوگ میرے سامنے سے ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو لوگ میرے ہیں، میرے میں سے ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، کہا جائے گا کہ بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا آپ کے بعد میں نیا کام کیا ہے، ما احدث بعدک، کیا نیا کام آپ کے بعد انہوں نے کیا ہے یہ لوگ نہیں آپ نہیں جانتے، فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا دور کر دو، دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا فهو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی چیز نئی پیدا کرے گا وہ مردود ہے. ما احدثو، ما لفظ احدثا بار بار جو آ رہا ہے، حضور نے اسی کی وضاحت کی ہے دوسرے موقع پر اپنے مبارک ارشاد میں کہ آپ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ، ہمارے اس دین میں کوئی آدمی کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو دین سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ ان کے بارے میں یہی کہیں گے فرشتے کہ احداث کیا تھا انہوں نے، نئی چیزیں پیدا کی تھیں انہوں نے آپ کے بعد. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ سحقا سحقا، دور کرو ان کو، دور کرو، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد. لمن غیر دینی، اسی لیے عام محدثین اس حدیث شریف کا مزداق جو کل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے اور پینے سے محروم کر دیے جائیں گے آپ کے مبارک ہاتھوں سے، وہ بدعتی مراد لیے ہیں. احداث بدعت کا نام ہے کہ جو بدعت کا کام کیا ہوا ہوگا اس نے دین کو بدلا. ایک ہے دین کو چھوڑنا، ایک ہے دین کو بدلنا. دین کو، دین کے کاموں کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن دین کو چینج کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. بہت نزاکت ہوتی ہے اس میں، اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ کا لایا ہوا جو مبارک طریقہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ کمی سے، زیادتی سے، اپنے طور طریق، شیپ شکل، ہر اعتبار سے ایک دم کمپلیٹ اور مکمل ہے، اور وہی طریقے، وہی طریقہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، اسی سے نجات ملنے والی ہے. اس میں تھوڑی بہت بھی تبدیلی، تھوڑی بہت تبدیلی میں نہیں آتا. عورت کے شرٹ کو کاٹنے میں، مرد کے شرٹ کو کاٹنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم مرد کا جا کے عورت کا ہو جاتا. اگر آپ کرتا سلائیں مرد کا اور عورت کا دونوں کا، تو کپڑا ایک ہی لے لیں دونوں کا، لیکن فرق کس بات سے ہوتا ہے؟ وہ تراش خراش سے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اندر سے لے لیے اور فراق تھوڑا سا چوڑا کر دے تو فراق ہو جاتا، نہیں تو یہ شرٹ ہو جاتا. یہ نہیں بول سکتے ہے نا پورا کرتا جیسا کہ ویسا نہیں بول سکتا، اس میں آستینہ بھی ہے، اس میں گلہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. جو چیز مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ جیسے جو کام جیسے کہا گیا بتایا گیا ویسے کر ڈالنا. اور بعضی چیزوں میں اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی نا تو رد، اس کو اختیار کرنے کے مقابلے میں چھوڑ دینا بہتر ٹھیک ہوتا ہے. شادی کے موقع پر دولہے کے لیے شیروانی سلائی، اب انہیں کیا کر دیا، تھوڑی سی چھوٹی کر دیا، 4-6 inch کم کر دیا ہو گیا، نہرو شرٹ بنا دیا اس کا. اب درزی یہ نہیں بول سکتا کہ اس میں کیا اتنا کیا ہو گیا، 4-6 inch کم ہو گیا تو اتنا کیا مصیبت آئی ہوئی آپ پہ، نہیں بول سکتے. تراشنے میں، خراشنے میں اس نے یہ ہے کہ 4 inch آستینہ چھوٹی کر دی، بجائے جو ہے یعنی سیدھا پٹی لگانے کے کالر لگا دیا شیروانی کو. کچھ بھی ذرا سی چینجنگ اگر وہاں ہوئی تو اس کو شادی کے دن پہن لے کے جانے میں عزت کے بجائے بے عزتی ہے. ٹھیک ہے، اگر گت نہیں تھی تو بنایا دے گی. اور وہ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے درزی کی طرف سے کہ اس کو پیسے، وہ دینا تو بہت دور کی، اجرت دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کپڑے سے پیسے وصول کر لیتے اسے، محنت جو کیا بیچارہ ہے. اور حالانکہ شیروانی کی قیمت بہت ہے آج کل، 2,500 3,000 4,000 रुपए लेते हैं शेरवानी बनाने, लेकिन वो कीमत भी नहीं देते उसको और पैसे कपड़े के वसूल कर लेते हैं कि तूने बर्बाद कर दिया पैसा, हालांकि किसी और को वो काम आ सकता है किसी दर्जे में, कि नहीं उसने तो जैसे उसको कहा गया था वैसे नहीं किया। तो जैसे बाद चीज़ों में इतनी नज़ाकत है, दीन में इससे ज़्यादा नज़ाकत है। अब ये जितने मॉडल्स बनाने वाले होते हैं और जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में, प्लेनों में, रॉकेटों में, ट्रेनों में, इसमें उसमें बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देंगे तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। शेप में तो खैर बहुत दूर की बात है, क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर दिए तो रिजेक्ट कर देते हैं। दीन कल कयामत में सामने आएगा कि दीन इन सबसे नाजुक चीज थी। कल कयामत में ये चीज सामने आएगी कि दीन इन तमाम मादी चीजों से ज्यादा नाजुक थी, नाजुक चीज है। इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत जिस बात की होती है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात को जो है वो समझना, जैसी है वैसी समझना, और ये इंतहाई तहकीक तलब काम होता है, कोई इतना इजी नहीं होता। अकीदों में भी, इबादतों में भी, मामलात में भी, माशरत में भी, लिबास में भी, वजाकता में भी, शादी ब्याह में भी, खुशी गम में भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है, जैसी साबित है, उसको पूरा समझना और पा लेना कोई आसान काम नहीं होता। इसीलिए हर जमाने में इसके मुहक्किकीन पैदा हुए और अल्लाह ताला पैदा करते रहते हैं, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी उसकी खातिर। और हर हर जमाने में उम्मत पर यह फर्ज है कि एक ऐसा तबका रहे जो यही काम करे, दूसरा काम ना करे, क्योंकि दूसरा काम करने के बाद फिर ये काम नहीं होता। किसी साइंसदान को आप ये बोले कि ठीक है आप एटम बम बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोजाना आप 6 घंटे कैब भी चला ले, बोले तो नहीं होता काम। वो काम कर, वो एक जितने शोबे होते हैं स्पेशल काम के, उसके लिए आदमी को मखसूस हो जाना पड़ता है पूरा, तब तो ही जाके वो चीज़ अपनी सही शक्ल सूरत में बाकी रहती है, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा सफाई और नुमाइंदगी आती रहती है। ऐसे ही दीन का मामला है। इसी वजह से इहदाथ फिद्दीन जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको बिदात कहते हैं। बिदात बहुत बड़ा गुनाह है, चोरी, बदकारी, शराब पीना, डकैती, इन सबसे बड़ा गुनाह है बिदत। चोरी चोरी है, दुनिया को मालूम है कि चोरी है। बिदत चोरी, बिदत को कोई भी चोरी नहीं समझता, बिदत को दीन समझता है आदमी, और वो दीन है नहीं। तो जिसको भी आइडिया दीन कोई चीज मिली बिदती से, तो दीन समझ के वो मिली और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया तो बर्बाद कौन हुआ? गलत रास्ते पे चलने वाला हो गया, तो बर्बाद करने वाला कौन है इसका? जो बिदती पहला है जिसने इसको गलत रास्ते पे डाला, वो है बर्बाद करने वाला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको पिला देंगे? वो कहेंगे मैं इसको नहीं पिलाता, इन्होंने मेरे दीन को बदला है, लिमन गैरा बाद। बिदअत, इससे पहले भी मैंने बिदअत की वजाहत की है, बहुत नाजुक चीज है ये। बिदअत जो है ना, ये सुन्नत की जिद है, अपोजिट। शिर्क जैसे तौहीद की अपोजिट। तौहीद का मुकाबिल क्या है? शिर्क है। अल्लाह को एक मानना अपने ज़ात और सिफात के एतबार से तौहीद है, और अल्लाह के अलावा किसी और में अल्लाह की ज़ात और सिफात की खसूसियात मानना, ये शिर्क है। ऐसे ही जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सॉलिड तरीका है, वो सुन्नत है, और उसमें किसी किस्म की तब्दीली करना दीन ही में रख के, यानी दीन का नाम देकर, वो बिदत है। और वो तब्दीली जो है वो सारी दुनिया को गुमराह इस तरीके से करती है कि लोग अपने तौर पर मुतमईन होते हैं कि वो दीन पर हैं, कुर्बानी दी, नफ्स की मुखालफत की, दूसरों से बेजारी अख्तियार की, अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर किया, फरमा बरदार डिक्लेयर किया, और बस मुंडी झुका के काम किए जा रहे हैं, और ये खुश हैं कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, अल्लाह पाक बख्श देगा। वहां जाने के बाद पता चला कि ये तो बताया नहीं था आपको करने को, चाहे कितनी मेहनत उसमें लग गई हो। एक आदमी गोश्त खाने की तबीयत चाह रही थी उसकी, वो बेचारा गोश्त, उसने कहा कि जाके अपने खादिम से कहा कि गोश्त लेकर आओ। और उसने सोचा कि रोजाना गोश्त खाते खाते हमारे बास परेशान हो गए, देख शोर को जाके मच्छी पकड़ के लाया। और जितनी मेहनत उसको हुई होगी हुई होगी, लेकिन जब मछली लेकर आएगा तो ये बास जो है ना, ये बजाय खुश होने के नाराज हो जाएगा कि भाई मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है उसको, मुझे तो ये खाने का है। मेहनत चाहे उसमें ज्यादा हो गई हो, लेकिन आने के बाद में आदमी اور زیادہ قابل اطاعت ہو جاتا ہے کہ محنت بھی گئی پھر اس کے بعد میں بھائی یہ تو چیز آپ سے نہیں کہی گئی تھی, اور یہ جو ضابطہ بنایا ہوا ہے جنت میں انٹر ہونے کا داخل ہے کا, یہ تو اس پر ہے کہ یہ آپ کے پاس میں کارڈ ہے کیا نہیں. اب کسی چیز کا بھی کارڈ ہے, بینک کا کارڈ ہے, کوئی اور سا کارڈ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ چکنا خوبصورت اور مضبوط قسم کا آپ بنا لے کے اور پھر اس کو جناب کیے جا رہے ہیں, اس کو ٹارچر کیے جا رہے ہیں کہ کچھ پیسے نکلیں, اسے $100 نہیں نکلتے تو چلو 20 ہی نکلے, یہ کیا بات ہوئی. وہ تو اس کو وہی کرنا پڑے گا پنچ, آپ کو جو کارڈ ہے آپ کا خاص جیسے اس کو جو چیز دی گئی ہے تبھی جا کے وہ چیز نتیجے کے طور پر نکلے گی. تو جنت کا نظام بھی کچھ ایسے ہی ہے وہاں پہ, اس لیے بہت نازک چیز ہے. تو توحید سنت, توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے, اور بدعت ان نیک کاموں کو کہتے ہیں جو اپنے شکل میں نیک ہوتے ہیں, حقیقت میں چینجز آ جانے کی وجہ سے نیک نہیں رہتے. بدعت میں کوئی چوری نہیں کی جاتی, کوئی برائی نہیں کی جاتی, کوئی مووی نہیں دیکھی جاتی, ان کاموں کو بدعت نہیں بولتے. کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا, کوئی غلاظت نہیں کھائی جاتی اس میں, ایسا کوئی میٹیریل خراب نہیں ہوتا اس کا, اور کوئی کام اس میں خراب نہیں کیا جاتا, نیت بھی خراب نہیں ہوتی اس میں, کرنے والے کی نیت بھی خراب نہیں ہوتی اس میں, اللہ کو ہی راضی کرتا ہے, حضور کی محبت نہیں کرتا, اہل بیت کی محبت نہیں کرتا, حضور کے خاندان سے محبت ہے کیے جا رہے ہیں بدعتوں پہ بدعت, حضور سے محبت ہے کیے جا رہے ہیں بدعتوں پہ بدعت, دین سے محبت ہے کیے جا رہے ہیں اس میں کہ یہ بھی طریقہ کر لو یہ بھی طریقہ کر لو. تو ہوتا یہ ہے کہ کام دین کے نام پر ہوتا ہے, دین کے شیپ میں ہوتا ہے, میٹیریل میں دین ہی کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. کتنی نازک چیز ہو گئی ہم. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب شیطان, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ کوئی کتنا ہی گناہ کرے توبہ کرے گا, اخلاص کے ساتھ میں معاف کر دوں گا, شیطان کو بہت پریشانی ہوئی کہ دن تمام محنت کر کر کے میں خون پسینہ ایک کر کے مبتلا کرتا ہوں, اور رات میں ہی اللہ نے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ پروردگار میں تو گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, قصور وار ہوں, آپ معاف کر دیجیے, اور ادھر سے ایک دم جھاڑو پھر جاتی ہے, بالکل کلیئر ہو جاتا ہے بھائی یہ تو میری محنت پوری رائے گا جا رہی. محنت کرتے 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 ایک دن بڑا حشاش بشاش خوش ایک بزرگ سے مل گیا. کہنے لگے کیا قصہ ہوا, کہنے لگے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ کہ گناہوں سے تو یہ لوگ توبہ کر لے رہے ہیں چونکہ ان کو گناہ ہونے کا احساس ہے, میں اس پہ ورک کر رہا تھا کہ ان کو ایسی چیز دوں کہ کر تو گناہ رہے ہوں لیکن فیل یہ نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ توبہ کا دروازہ ظاہر ہے کہ توبہ وہی کرے گا جس کو یہ فیل ہو کہ میں نے سن کیا ہے, توبہ تو وہی کرے گا جس کو یہ شرمندگی ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے توبہ کرنا ہے, توبہ کر کے وہ صاف کر دے رہے. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ توبہ نہ کرے, اور توبہ آدمی جب نہیں کرے گا جب اس کو یہ فیل نہ ہو کہ اس نے سن کیا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سن کرواؤں, گناہ کروا دوں اور اس کے گناہ ہونے کا ان کو احساس نہ ہو. تو اس نے کہا بس آئیڈیا سمجھ میں آ گیا یہ کہ بدعت نکلواؤں گا, بدعتیں نکلواؤں گا, اور اس میں اس کو کامیابی بھی ہو رہی تھی دن بہ دن روزانہ ترقی پہ ترقی ہو رہی. یہ لوگ ہمیں کیا اچھا کام ہے, کیا پیارا کام ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں, کتنا مزہ آتا ہے اس میں, انجوائے اس میں ہے, مزہ اس میں ہے, بظاہر جو ہے نا کبھی رونا بھی آتا ہے, کبھی وجد بھی آتا ہے, کبھی ترقی, ایسا معلوم ہوتا ہے بہت روحانی کام کر رہے ہیں. علماء نے فرمایا کہ وہ روحانی وحانی نہیں ہوتا, وہ نفسانی چیز ہے, وہ ایک قسم کی نفسیاتی چیز ہے, وہ بس جناب سکسیزفل ہو گیا اس کا یہ بزنس چل پڑا, کیونکہ امت میں بے حساب بدعتیں وجود میں آئیں. پھر اس کے بعد وہ ہوتا یہ ہے کہ نام دین کا ہوتا ہے اور کام غیر دین کا ہوتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو بدل دیا اس نے. اس وجہ سے جن چیزوں کے بارے میں علماء کرام یہ بتا دیں کہ یہ بدعت ہے, اس کو چاہے وہ اپنی شکل صورت میں کتنا ہی اچھا ہو چھوڑ دینا چاہیے, اور کتنا ہی مفید معلوم ہو چھوڑ دینا چاہیے, جو بدعت ہے تو بس وہ دور ہے. البتہ مضمون چونکہ بہت نازک ہے, یعنی حساس ہے کہ ہر آدمی بہت ڈر جانے والی بات ہے, ڈرتا بھی ہے, تو اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ ایسا چلا گیا کہ اس وہ ہر ایسی چیز کو اس نے بدعت قرار دینا شروع کیا جو ایک دم ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہ ہو. تو یہ کام بھی ایسے ہی نازک ہے جیسے دین کے دوسرے کام نازک ہے, کہ کون سی چیز بدعت ہے کون سی نہیں ہے. میں اپنے ساتھیوں کو ان کی سمجھ کے واسطے کہا کرتا ہوں کہ سلفیوں کی بدعت بولنے کا اعتبار نہیں ہے, اور بدعتیوں کے بدعت نہیں بولنے کا اعتبار نہیں ہے. بریلویوں کے بدعت نہیں بولنے کا اعتبار نہیں. اگر بریلوی کسی چیز کو کہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے, ان کی تحقیق کا اعتبار نہیں, کیونکہ اس معاملے میں وہ لوگ مبتلا ہیں. اور سلفی کسی کو بدعت بولے تو ان کے بولنے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ان کو تحقیق نہیں ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے. بات ان دونوں کے بیچ میں سے صحیح نکلے گی, کیونکہ بدعت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایز اے دین, دین کو چینج کرنے کا نام بدعت ہوتا ہے. یعنی دین کی کوئی کام ایسا کروایا جائے کہ اس کو ایز اے دین کیا جا رہا ہو, دین کی حیثیت سے اس پر بدعت کا حکم لگتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس میں اور ضابطے ہیں. ان لوگوں کے پاس اس کا آئیڈیا نہیں ہے. تسبیح پڑھ رہا ایک آدمی تو بولے حضور کے زمانے میں تو عام تسبیح کرے بعد صحابہ میں تھانے, لہذا یہ بدعت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تسبیح پڑھو یا نہ پڑھو, تسبیح پکڑنا عبادت ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پکڑنے کو فرمایا, تو ہاں بھائی حدیث میں تلاش کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ذکر کی سہولت کے لیے تسبیح پکڑا ہے, تو تسبیح تو انہیں ایز اے عبادت میں پکڑا ہوا ہے, ذکر کرنا چاہ رہا ہے, اس کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کے طور پر اس کو اختیار کر رہا ہے, تو وہ فی الدین نہیں ہوتا, وہ للدین ہوتا ہے. دین کے لیے کوئی کام کرنا اور دین میں کوئی کام کرنا, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں, الگ الگ. تسبیح پکڑنے میں کوئی حرج نہیں, جبکہ اس کی اصل بھی موجود ہے. صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی سہولت کے واسطے بیجیوں کے اوپر, کھجور کی گٹلیوں کے اوپر, کنکریوں کے اوپر اس کو جمع کر کے پڑھ لیتے تھے. اب وہ بگیننگ کا معاملہ تھا, وہاں پہ وہی تھی, وہی چیز تھی, وہی شکل اس کی تھی. بعد میں دھیرے دھیرے اس کو ترقی ہو گئی, اور کاروباریوں نے اس کے اندر ایک سے ایک قسم کی تسبیح نکالی پھر بعد میں. اب زمانے میں پائے جانے والی سائیکل کو اب پہلے پہ سب سے پہلے جو سائیکل بنی ہے اس کو آپ دونوں کو ملا کے دیکھیں گے, فرق تو دکھیں گا. اس کے اعتبار سے اس کو بدعت نہیں بولتے, بس یہ پہیے ہوئے تھے نہیں تھے نہیں. اس پر لطیفہ یاد آ گیا کہ جدے کے اندر جو ہے ایک بہت پرانی سائیکل کا ڈیزائن بنا ہوا ہے, ایسے بڑے بڑے پہیے اور جانا والا. وہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے, اب جو ہندوستانی پاکستانی وہاں سے جاتے جاہل قسم کے, وہ لوگ یہ بولتے ہیں کیونکہ جدے میں آدم علیہ السلام آ کے رہے تھے نا, تو بولے آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے. بولے تو جو چیز ابتدائی حالت میں ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے, پھر اس کو جو ترقی ہو جاتی ہے. ابتدائی شکل اگر اس کی موجود ہے یا اصول اس کے موجود ہیں اور آخر بعد میں اس کا کوئی شیپ یا شکل بنی اور اس کو اختیار کرنے کا طریقہ ہے ویسے ہی ہے جیسے حدیث سے ثابت ہے یا دین سے ثابت ہے, اس کو بدعت نہیں بولیں گے. ذکر کرنا ہے, مراقبے کرنا ہے, چلے کاٹنا ہے, کسی ایک جگہ پر یکسوئی سے رہنا ہے, قرآن و حدیث کے ذریعے سے علاج معالجہ کر لینا ہے, بزرگوں کے ساتھ میں تعلق اور معاملات عقیدت رکھنا ہے, یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں, کیونکہ یہ فی الدین میں نہیں آتے, دین کے اندر کے کام نہیں ہوتے. یہ جیسے مدرسے قائم کرنا, اسکول قائم کرنا, یہ نہیں تھا حضور کے زمانے میں, بچوں کو وہ لوگ ایسے پڑھانے کے عادی نہیں تھے, تو اس کو بدعت نہیں بولیں گے آپ. جیسے کتابیں چھاپنا, پرنٹ کا دور ہی نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو جا کے جمع قرآن کا کام زیادہ ہوا ہے, قرآن پاک کو پورے جمع کرنے کا, چونکہ لوگ قتل بہت ہو رہے تھے, شہید بہت ہو رہے تھے, تو کہنے کے سارے قاری چلے جائیں گے تو پریشانیاں ہو جائیں گی. تو لکھنے لکھانے کا اتنا رواج نہیں تھا, پرنٹنگ کا کوئی دور نہیں تھا. اب یہ کہ پرنٹ کرنا بھی بدعت ہو جائے گا, پرنٹ کرنا تو بدعت ہے, کتاب چھاپنا بدعت ہو جائے گا, کتاب لکھنا بدعت ہو جائے گا, اسکول کھولنا بدعت ہو جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو یہ کاموں کا تعلق حضور کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے سے نہیں ہے, ان کا تعلق دوسری وجہ سے ہے. یہ تدابیر ہیں لحفاظت الدین, دین کی حفاظت کے لیے, لعلاء الدین, دین کے پھیلانے کے لیے. کوئی آدمی بغیر مدرسہ کھولے کے دین پھیلائے تو بھی چلے گا کام, کوئی آدمی بغیر کتاب لکھے کہ ویسے لوگوں کو سمجھائے تو بھی چلے گا کام. تدبیر ہے, وہ بھی ایک تدبیر ہے, یہ بھی ایک تدبیر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہے, لیکن سلفی اس کو بدعت بولتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بدعت اور بدعت کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے, اور ان کو آتا نہیں ہے کام. یہ بڑے ماہر اور باریک لوگوں کا کام ہے. بریلیوں کا اس معاملے میں یہ ہے کہ جتنے کام ان میں رائج ہو گئے, جن پر بدعت ہونے کا حکم ہے, وہ ایز اے دین ہو گئے. جن پر بدعت ہونے کا حکم علماء لگاتے ہیں, اس کو انہوں نے, وہ پہلے کوئی تدبیر رہی ہوگی کسی وقت میں, لیکن اب نہیں رہی. وہ مثلا کھڑے ہو کے اب سلام پڑھیں, تو جو کھڑے ہو کے اگر نہیں پڑھے تو یہ بے دینی ہو گئی, بے ادبی ہے, اس کو حضور کا ادب ہی نہیں آتا. بولے اب یہ لب دین نہیں رہا, یہ تو فت دین ہو گیا, دین کے اندر ہو گئی بات, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا بتایا نہیں. اب آ کے ٹکرا گئی وہ چیز. اس میں مزید اور کیا چیز ایڈ ہو گئی, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, جب ہم لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. بھائی یہ کس نے بتایا حضور آتے ہیں؟ ایک اور عقیدے کی خرابی اس میں شامل ہو گئی. اور جب آتے ہیں بول کے کیسا معلوم ہوا؟ تو اس کو تقویت کرنے کے واسطے یہ بول دیا کہ حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہی ہیں. یہ جب شیطان ہر انسان کے خون کے اندر دوڑ سکتا ہے تو حضور کیسا غائب ہو سکتے؟ ایسی منطق لینے کے آگے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ایک آدمی نے آدمی کو دیکھا نہ ہاتھی کو دیکھا, میں پہاڑ میں پیدا ہوا. اس کے بعد اس کو بولے کہ آدمی جو ہے نا وہ ہاتھی کو کنٹرول کرتا. انہیں بولا آدمی کا وزن ضرور زیادہ ہونا ضروری ہے, اس واسطے کہ جب انہیں ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے تو آدمی کا وزن, آدمی کا ویٹ ہاتھی سے بڑا ہونا ضروری ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو شیطان کو ایک مخصوص طریقے پر بہکانے کے واسطے اللہ نے یہ قدرت دی ہوئی ہے آزمائشی نظام کے تحت. اب اس کو سرکار پر اپلائی کر دینا اور اس کو ایسے کمپیئر کرنا کہ اگر ہم یہ نہیں مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم بات معلوم ہو جائیں گی اور شیطان کے پاس زیادہ بات معلوم ہو جائیں گی. وہ بڑا عالم ہو جائے گا, آپ چھوٹے عالم, نعوذ باللہ من ذلک, ایسا ہو جائے گا. اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین دے دیا گیا, کوئی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, شیطان کے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور بقیہ ایک مخصوص قسم کی طاقت کا اس کو ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ہم وہ حضور کے لیے ثابت نہیں کریں گے تو حضور کی شان میں کمی ہو جائے گی. تو حاضر و ناظر ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے, وہ گڑبڑ ہو گئی. اور آنا آپ کا علماء حق کے پاس ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا. یہ تو پروف چاہیے اس کا. ممکن ہونا الگ چیز ہے, واقع ہونا الگ چیز ہے, پاسبل ہونا الگ چیز ہے, پریکٹیکل ہونا الگ چیز ہے. پاسبل ہونے میں تو یہ ہے کہ ہر آدمی اڑ سکتا ہے, جیسے ہمارے بزرگ اڑے تھے پہلے, کتابوں میں موجود ہے کرامت کے طور پر کہ بھائی فلاں بزرگ اڑے, فلاں بزرگ اڑے, بلکہ اڑتا ہر آدمی اڑ سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی بزرگ بن سکتا ہے, لہٰذا کوئی بھی اڑ سکتا ہے. اڑ رہے ہیں کتنے کتنے آدمی اڑے اب تک؟ کوئی بھی نہیں اڑا دنیا میں آج تک. ہمارے مشاہدے موجودہ مشاہدے میں تو کوئی آدمی بھی اڑ کے نہیں بتا رہا, بغیر کسی چیز کے. پلین میں تو اڑ رہے ہیں لیکن بغیر پلین کے اڑنے کی بات ہو رہی. تو پاسیبل ہونا یہ ہے کہ واقعتاً یہ پاسیبل ہے, لیکن واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً ہوتا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسیبل ہے یہ کہ آپ پر اس قسم کی کوئی پابندی یقیناً نہیں ہے کہ آپ عالم برزخ سے عالم دنیا کے اندر کبھی تشریف لے آئیں تو آپ پر کوئی پابندی ہے کیا؟ ایسی کوئی پابندی نہیں, شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ پر یہ پابندی ہے, مانتے ہیں علماء اس کو. لیکن یہ پریکٹیکل بھی ہے. اور پھر یہ کہ ارے غیرے نتو خیرے, فاسق فاجر, جاہل بدعتی, گنہگار, حرام کھاتے, سود کھاتے, ایسی مجلس میں آپ آ کے سب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, یہ کیا تک بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, پریکٹیکل نہیں ہے یہ. تو یہ چیز شامل ہو گئی اس میں. اب جو آدمی اگر نہیں کھڑے ہوا سلام پڑھنے کے وقت میں تو وہ آدمی برا ہو جاتا ہے اور گستاخ رسول ہو جاتا ہے, بے ادبی کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ لب دین نہیں ہے چیز, یہ فت دین ہے, یہ دین کے اندر ہو گئی یہ چیز. اس لیے اب یہ عمل علماء کے نزدیک کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ اتنا ڈینجر کام ہے کہ کل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہو سکتی ہے اور آپ ایک اوسر سے دھتکار دیا جا سکتا ہے. کیونکہ حضور فرمائیں گے لمن غیر دینی بابی, جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا اس کو میرے پاس سے نکالو, میں نہیں پلاؤں گا. اس نے تو بعد والوں کے واسطے غلط نمونہ چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ جو نیا جنریشن مبتلا ہوا اس میں اوپر والوں کی غفلت سے تو ہوا نا, اگر وہ لوگ کیئرفل ہوتے اسی وقت میں تو یہ نوبت تو نہیں آتی. تو جو بدعتیں ہیں, قبروں کے پاس کی بدعتیں, عرسوں کی بدعتیں, قوالیوں کی بدعتیں, قبروں کا طواف کرنے کی بدعتیں, اور اس قسم کے جتنے کاموں کو بدعت کہتے ہیں, گیارہویں کی بدعت, بارہویں کی بدعت, کنڈے, سہنک, اثار ثواب کی لین کی بے شمار چیزیں ہیں, اور غیر اثار ثواب کی لین کی بے شمار چیزیں ہیں, محبت کی لین کی بہت سی چیزیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, محرم ہے, محرم کی بدعتیں ہیں, اہل بیت کے نام پہ جو شیعوں نے نکالی ہوئی ہیں, ماتم کرنے کی بدعت ہے, تعزیت کرنے کی بدعت ہے, مرثیہ پڑھنے کی بدعت ہے, علم نکالنے کی بدعت ہے, شربت پلانے کی بدعت ہے, یہ سب کام ایز دین کیے جاتے ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو وہ اس حدیث کا مزداق بن جاتے ہیں لمن غیر بادی کے اندر. دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے مگر وہ چھوٹی دیکھنے میں ہی ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پلین میں بیٹھے بیٹھے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا اور اس کا بٹن جو ہے نا جا کے میچ ہو گیا اس کے بٹن کو پائلٹ کے, اور وہاں جا کے تھوڑا سا کلک ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, تو اسی وجہ سے تو بولتے منع ہے, بولتے وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی, تو انہیں میں اتنا کلک کرا تو اتنا بڑا پلین کیسا کیا ہو رہا ہے, اتنی چھوٹی مسٹیک سے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی تمہارے حساب سے وہ چھوٹی ہے لیکن وہ پلین کو لے ڈوبنے والی ہے, وہ गिर जाएगा वो। दीन के मामले में भी ऐसी चीज, ये चीजें देखने में छोटी हैं, छोटी है नहीं, अपनी हकीकत के एतबार से बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके पीछे जो अवामिल काम करते हैं और इसके जो नताइज हैं वो इतने भयानक हैं कि बाद में आने वाली नस्लों को दीन के माना, दीन का मतलब में वही चीज सामने आ जाती है कि ये कर लिए तो दीनदारी है, ये नहीं करे तो बेदीनी। आप अंदाजा करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बचपन में हमने देखे हैं कि उनके पास में फातिहा दिलाना नमाज पढ़ने से ज्यादा अहम था, क्योंकि हमारी, मैं जिस मस्जिद में इमामत करता था उस मस्जिद को कब्रिस्तान लगा हुआ था, तो रात दिन की कहानी थी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कभी रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन फातिहा दिलाने के वास्ते शक्कर जरूर लाएंगे अगरबत्ती के साथ एक दो डुबा के उसके अंदर, डुबा के उसके अंदर ये दिला दो। और अगर किसी के बारे में भूल दिए कि नहीं ये फातिहा नहीं देता बोले तो काफिर उतना बड़ा बुरा नहीं जितना इन्हें बुरा। तो इसका मतलब ये है कि दीन की वो इंपॉर्टेंट चीज हो गई उसके पास कि उसके बगैर दीन का तसव्वुर नहीं है उसके पास। ये खराबी आती है, कितने लोगों को डुबाया होगा इस चीज ने, मिलियन ऑफ मिलियन लोगों को बर्बाद कर दिया इस बिदत ने, दीन में भी रखा उनके नाम के फीलिंग के हिसाब से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इतनी नागवारी की चीज है वो कि कल क़यामत में आप ये तक कह देने वाले हैं। अल्लाह सबको बख्श दे, दुआ तो यही करना चाहिए, मगर उसूल है वो उसूल है, एहतियात तो करनी पड़ेगी ना। बिदअत बहुत बुरी चीज है, दूसरे गुनाहों के मुकाबले में बिदअत ज्यादा बुरी चीज। दावतें हैं बिदअत के तौर पर, जो दावतें होती हैं हरगिज़ खाना जायज नहीं, 11वीं की दावत खाना हराम, जायज नहीं है, कोई सवाब का काम नहीं होता, गुनाह का काम है। ये नहीं है कि गैर ज़बीहा खाना हराम है, ज़बीहा लेकिन ज़बीहा है लेकिन 11वीं में खाए तो हराम ही है वो। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब आके पूछे थे आप 11वीं नहीं करते, हालांकि आप तो कादरी सिलसिले के बुजुर्गों में से हैं। तो हमारे वालिद साहब ने फरमाया कि मैं 11वीं नहीं करता इसलिए कि मैं कादरी हूँ। इस वास्ते कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद के मामले में बहुत स्पेशलिटी रखते थे, बुजुर्गों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है ना। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो स्पेशलिटी है वो तौहीद के अंदर थी बहुत ज़्यादा, और वो जिस तरीके से लोगों की तरबियत करते थे उसमें तौहीद का गलबा रहता था, हर एक के तरबियत का तरीका अलग होता था। चूंकि मैं कादरी हूँ इसलिए मैं 11वीं नहीं कर सकता बोलते थे। इशारे स्वभाव अलग चीज है, वो अपने मुरीदों को बोलते रोजाना जो है ना अपने तमाम बुजुर्गों के नाम से फातिहा दो, जब जिक्र करो तो तमाम अपने बुजुर्गों के नाम पे, एक मतलब इंडिविजुअल काम है, ये कोई बिदत नहीं है, क्योंकि इशारे स्वभाव गलत नहीं है। रोजाना भी करे आदमी, एक से ज्यादा मरतबा करे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको उस शक्ल में करना जो 11वीं के नाम से, वो बिदत है। जब उलमा ने बिदत कह दिया तो बिदत है, उन्होंने हर चीज को किसी चीज को बिदत बोल के इस वास्ते नहीं कर सकते कि इतनी नाजुक चीज है, या अगर वो बिदत नहीं है बल्कि दीन की कोई बात है और उसको बिदत बोल के उम्मत को हटा दिए तो वो भी तो चेंजेस ही है ना। तो कोई जुबान खोलने में इतना वो भी नहीं होता है, इजी भी नहीं होता कि बस मुंह खोले और बोल दिए कि ये बिदत है वो बिदत। इसीलिए हुक्म लगाने में बहुत एहतियात करते हैं उलमा, और ये एहतियात और बैलेंस पाया जाता है बिटवीन इन दो ग्रुप। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे, वो लोग बेहतियाती करते हैं किसी चीज़ के बिदत होने का हुक्म लगाने में, और ये लोग बेहतियाती करते हैं किसी चीज़ का बिदत होने का हुक्म नहीं लगाने में। एहतियात दोनों के बीच में है कि बुजुर्गों का एहतराम भी बाकी रहे, बातिनी फुजूद और सिलसिले का जो खसूसियातें हैं वो भी बाकी रहें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत और एहतराम और अहले बैत की अज़मत और एहतराम और मोहब्बत वो भी बाकी रहे, और मोहब्बत और मोहब्बत के तकाजे भी बाकी रहें, उसके साथ इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते वो भी बाकी रहें। दरकफ़े जाम शरीयत, दरकफ़े संदान इश्क, एक हाथ में जो है ना शरीयत का जाम होना और एक हाथ में जो है ना वो इश्क का हथौड़ा भी होना। हर हवसना के नदारत जाम संदा बाख्तन, हर ख्वाहिश परस्त के बस की बात ये नहीं है कि जाम भी टकरा दे हथौड़े के साथ, फिर हथौड़ा हथौड़े की जगह पर रहे, जाम जाम की जगह पर रहे, गिलास गिलास की जगह पर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये माहिरीन का काम है, इसी वजह से ये जो लोग इल्म जाहिर से के भी माहिर है कुरान और हदीस के और उसके साथ तसव्वुफ के भी माहिर है पीरी मुरीदी के, वो इस बैलेंस इन दोनों के बीच में जो है ना बैलेंसिंग कर सकते हैं, और उनको उनकी नज़र होती है पूरी। इस वजह से है ये बहुत नाजुक चीज़ कि जिसके बारे में उलमा कह दें कि ये बिदअत है उससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बिदअतों से पूरी तरह बचने वाला बना दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ونكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اتق نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.